أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبتا فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی جناب ختم مرتبت کی زندگی کی طرح ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور نمونہ عمل ہے. انہوں نے ایک ایگزامپلری زندگی گزاری ہے، ایک اسوہ یعنی ایک مثالی زندگی گزاری ہے، جیسا ایک نمائندہ الہی کو ہونا چاہیے اور آنے والے مؤمنین کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. بہت سے لوگ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک ہی حالات کے اندر دو متضاد چیزیں پیش کرتے ہیں اور دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کسی امام کی پیروی کر رہا ہوں. کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں اس امام کی پیروی کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اس امام کی پیروی کر رہا ہوں، جبکہ زندگی میں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے. آئمہ کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ ہمارے سمجھنے میں کنٹرڈکشن ہے. ہم اپنے حالات کا صحیح فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ میرے حالات کس امام سے ملتے ہیں. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ میرے حالات اس امام کی زندگی سے ملتے ہیں، تو وہ امام اپنے حالات میں ایک سیرت چھوڑ گئے ہیں ہمیں تشخیص دینے میں، ڈائگنوز کرنے میں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں. ہماری ذمہ داریاں خود بخود واضح ہو جاتی ہیں اگر ہمیں حالات سمجھ میں آ جائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک کہ رسول خدا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور پیغمبر کے بعد ان کی آل کی سیرت، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کس امام کے حالات سے ملتی ہے. میں کون سے امام کا دور گزار رہا ہوں، آئمہ علیہ السلام نے کیسا دور گزارا ہے. بڑے بڑے سخت حالات میں کبھی بھی کوئی یہ نہ کہے کہ آج کے دور سے بدتر تو کوئی دور نہیں ہو سکتا. ہم نے ہر دور کے لوگوں سے یہی سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دور سب سے بدتر دور ہے. سب سے جو سخت دور گزرا ہے وہ آئمہ کا دور گزرا ہے، کیونکہ حکمران آئمہ کے مستقیماً دشمن تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے بہترین مثالیں قائم کی ہیں ہمارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے جن کا نام موسیٰ تھا، اور ان نبی کی سب سے جو مشہور چیز تھی وہ ان کی ہیبت تھی، ان کا جلال تھا، اور ان کے غیظ و غضب کو اللہ نے قرآن میں پیش کیا. ہیبت موسیٰ مشہور ہے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ انشاءاللہ. تو جناب نبی موسیٰ علیہ السلام کا غیظ و غضب مشہور تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندہ ہیں، نام موسیٰ ہے، اور اللہ نے کہا ان کی ہیبت مشہور ہے، یہاں تک کہ الواح جن پہ اللہ نے توریت کی 10 علامات بھیجی تھی، 10 کمانڈمنٹس سے کہا جاتا ہے، جب دیکھا نا کہ امت گمراہ ہو گئی ہے، دوبارہ مشرک ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ پھینک دیں، کہا پروردگارا یہ ساری زحمتیں لوگوں کو شرک سے نکالنے کے لیے تھیں، یہ دوبارہ مشرک ہو گئے ہیں. قرآن کی آیت ہے جناب ہارون جو ان کے بھائی تھے، ان کے وسیع تھے، ذہن میں نام رکھیے گا، جناب ہارون جناب موسیٰ کے بھائی ہیں، ان کے وسیع ہیں. انہوں نے کہا لا تأخذ بلحیتی یبن عم، اے میرے ما جائیں، امت نے مجھے کمزور بنا دیا تھا آپ کے بعد، کوئی میری بات مان ہی نہیں رہا تھا، استضعفونی مجھے کمزور کر دیا، میری پیروی نہیں کر رہے تھے، آپ مجھے داڑھی سے مت پکڑیں، میرے پہ ناراض مت ہوں، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، امت نے میری پیروی نہیں کی تھی. اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک میں نے نبی بھیجا تھا، نام موسیٰ تھا، ان کی ہیبت مشہور تھی، تو اللہ نے کہا میں ایک امام بھیجوں گا جس کا نام موسیٰ ہوگا، اس کی ہیبت نہیں، اس کا کاظم ہونا مشہور ہوگا. کاظم اسے کہتے ہیں جس کا اپنے غیظ و غضب پہ پورا قابو ہو. تو اللہ نے کہا دو موسیٰ ہیں، ایک نبی ہیں اور دوسرے امام ہیں، ایک کی ہیبت مشہور ہے، دوسرے کا کظم. والکاظمین الغیظ وعافین عن، قرآن کی آیت ہے نا، کاظمین الغیظ، غیظ یعنی غضب یعنی ہیبت یعنی غصہ، اس پہ قابو رکھتے ہوں. جناب موسیٰ کے دور میں بھی ایک ہارون ہے جو ان کے بھائی ہیں، ان کے وسیع ہیں. امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں بھی ایک ہارون ہے جو ان کا دشمن ہے. اس لیے نام سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے، کردار کو دیکھتے جائیے گا. تو اس دوران میں ایک ہارون تھا جس نے امام کو زندان میں رکھا تھا، قید خانے میں رکھا تھا، بعد میں زہر دے دیا تھا. تو آئمہ نے کہا دیکھو کبھی ناموں سے دھوکہ نہ کھانا، کردار کو دیکھتے چلے جانا، کون سا الہی کردار کا ہے، کون سا شیطانی کردار کا. اب مختلف نام لوگ رکھ لیں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا کوئی آدمی ہوگا صدام، نام ساتھ میں لگا لے گا حسین، حسین کو مت دیکھنا، کردار کو دیکھنا، نام سے دھوکہ مت کھانا. تو ہر دور میں ایسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن تم کردار پہ نظر رکھنا، کردار الہی ہونا چاہیے. الہی کردار ہونے سے انسان نمائندگی کا حامل بنتا ہے. تو ساتویں امام علیہ السلام کا غیظ و غضب پہ بے انتہا قابو تھا، بڑے بڑے حکمران ظلم کرتے رہے، لیکن امام کا ہمیشہ کاظم ہونا مشہور رہا. بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، یہاں تک کہ بہرحال میں انشاء اللہ آج تفصیل سے پیش کروں گا. لیکن اوضاع، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے، آئمہ کی سادہ زیستی. میں یہاں پہ صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا. جب ساتویں امام سے بغیر نام لیے کسی کا، کیونکہ تاکہ کسی کی دلازاری نہ ہو، کسی کی دلازاری مقصود نہیں ہے، صرف ہمیں اپنے آئمہ کی سیرت کا واضح کرنا ضروری ہے. تو امام کے زمانے میں ایک صوفی تھا بہت بڑا، اور وہ آیا اور آ کے کہنے لگا، کہا کہ آپ اپنے جد کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، آپ علی ابن ابی طالب کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، آپ نے اچھا لباس پہن رکھا ہے جبکہ میں نے صوف کا لباس پہن رکھا ہے. میں صوفی ہوں، میں نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، جگہ جگہ پیوند ہیں اور لباس بہت سادہ، بہت ہی کوڑیوں کے بھاؤ ملا ہے، تو میں نے یہ لباس پہن رکھا ہے. تو چھٹے امام کو جلال آیا، آپ نے اس کے لباس کو پکڑ کے پھاڑ کے اتار دیا، کہا کہ تم منافق ہے، تو نے اوپر کھردرا لباس پہن رکھا ہے، نیچے ملائم لباس پہن رکھا ہے. پھر امام نے اپنی ابا قبا کو کھولا، کہا دیکھ وہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا لباس جس پہ پیوند لگے تھے وہ میں نے نیچے پہن رکھا ہے. کہا مجھے مت بتا کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں، میرے جد علی کے دور میں اکثر لوگ غریب تھے، تو میرے جد لوگوں کے ساتھ چلتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو امام آگے آگے بڑھ رہے ہیں. میرے دور میں سب لوگ امیر ہیں، اگر میں پھٹا پرانا خاکی لباس پہنوں گا تو لوگ کہیں گے یہ غربت کا اظہار کر کے ہم سے پیسے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کہا لیکن کیونکہ میں اپنے جد کا عاشق ہوں، میں علی کا عاشق ہوں، اس لیے میں نے ان کا وہ پیوند لگا لباس ابھی بھی نیچے پہن رکھا ہے. تو وہ صوفیہ بعض اوقات امام سے سوالات کرتے تھے، کہا خبردار ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرنا، ہم سے سیکھنے کی کوشش کرنا. تو اب ساتویں امام کا جو دور ہے، دیکھیں بہت سے فرقے بنے ہیں اسلام کے اندر، تشیع میں بھی فرقے بنے ہیں. پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے کہ جس طرح سے یہودیوں کے 71 فرقے بنے 71 سیکٹس، جس طرح سے عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک راہ راست پہ ہوگا. تو تشیع کے اندر بھی فرقے بنے ہیں. بعض آئمہ سے پوچھا مولا آپ کی بھی امت میں فرقے بنیں گے؟ کہا ہاں 13 فرقے بنیں گے، صرف ایک صحیح ہوگا. تو 13 فرقے ہوں گے، کوئی علوی بن کے پہلے امام پہ رک گئے، نصیری بن گئے، زیدیہ فرقہ ہے، پھر اس کے بعد آئمہ کے چھڑے امام کے بعد بھی بہت سے فرقے بنے، ساتویں امام کے بعد فرقے، اکثر فرقے ختم ہو گئے. آج بھی فرقے باقی ہیں کچھ تشیعوں کے، لیکن اکثر فرقے شیعوں کے، جیسے واقفیہ ہیں، فتحیہ ہیں، اور بہت سے فرقے جو بنے لیکن ختم ہو گئے، آئمہ کے اپنے جد و جہد کی وجہ سے ختم ہو گئے. من میں کی توجہ ہے نا میرے ساتھ، چل رہے ہیں آپ لوگ. تو امام علیہ السلام نے کیا کیا، امام نے مختلف فرقوں کے مقابلے کے اندر ایک جہاد کیا تاکہ لوگ تقسیم نہ ہو، اور مسلسل بتاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ دیکھو کس طرح سے حقانیت کی طرف جاؤ گے. تو اب بہت سے فرقے بن رہے تھے اس زمانے کے اندر، ایک نیا فرقہ بن رہا تھا فتحی اور ایک اسماعیلی، دو فرقے بنے. تو امام علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے، اور خود سے چھٹے امام نے اپنی پوری زندگی، چوتھے بیٹے کا نام ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو امام نے کیا کیا، بچپنے سے تعارف کروانا شروع کیا. تو چھٹے امام راوی ہے، امام کا شاگرد بھی ہے چھٹے امام علیہ السلام کا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چھٹے امام ایک گہوارے کے پاس، ایک جھولے کے پاس کھڑے ہیں اور ایک چھوٹے سے بچے سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کر رہے ہیں. میں فوراً ہنسنے لگا کہ مولا آپ کو کیا ہو گیا، ایک بچے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ کہ خبردار، تمسخر مت کرنا، مذاق مت اڑانا، ایک حجت خدا دوسرے حجت خدا سے باتیں کر رہا. تو وہ کہا، میں تعجب میں کھڑا ہو گیا کہ مولا پھر بھی مذاق کو سنجیدہ لے رہے ہیں، امام کیا کر رہے ہیں، بچے سے باتیں کر رہے ہیں. کہا میں کھڑا رہا، امام نے کہا بھی دیکھ. تو کہا دیکھا میں نے کہ وہ جو گہوارے میں بچہ تھا نا چند مہینے کا، وہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں امام ششم کو جواب دے رہے تھے. تو میں نے کہا مولا کہ اتنا سا بچہ جواب دیتا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، میں نے سمجھایا یہ حجت خدا ہے. کہا مولا ان کا نام کیا؟ کہا اسی کا نام تو موسیٰ کاظم ہے. تو کہا وہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دینے لگے، مجھے اور زیادہ تعجب ہونے لگا. کہا مولا اس طرح کے بچے؟ کہا نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، تو بچپنے کو مت دیکھ، یہ حجت خدا ہے. جو حجت ہے، اگر اللہ جناب عیسیٰ کو گہوارے میں کلام کی طاقت دے سکتا ہے، تو وہی خدا کسی موسیٰ کاظم کو بھی کلام کی طاقت دے کے بھیجتا ہے. تو جناب عیسیٰ نے بھی یہی کہا نا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پورے قرآن کی آیتیں ہیں، جناب سورہ مریم کو اٹھا کے دیکھیں، تفصیلات میں نہیں جا سکتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، صاحب کتاب بنایا ہے، صاحب شریعت بنایا ہے، اور اللہ نے مجھ پہ میری ماں پہ درود و سلام بھیجا ہے. تو آیات ہیں قرآن کی کہ وہ خدا جو جناب عیسیٰ کو نمائندہ بنا سکتا ہے، وہ کسی امام کو اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے، وہ امام کے نمائندے ہیں، حجت خدا ہیں. کہ وہی بچہ اب جوان ہونے لگا. کہ امام نے کہا کہ یہ میرا چوتھا بیٹا ہے، کاش بس یہی ہوتا، یہی بس ایک بیٹا اللہ نے دیا ہوتا. کہ مولا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ یہ میرا نمائندہ ہے، ایک میرا بیٹا میرے بعد جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کر دے گا، عبداللہ افتہ، جن سے پھر بعد میں اکثر لوگ، وہ فرقہ ختم ہو گیا، لیکن بہرحال امامت کا دعویٰ کیا. اب چھٹے امام علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ساتویں امام کی طرف بار بار اشارے کیے، ان کا تعارف کرواتے رہے. جب جناب ششم سے، امام ششم سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا جناب سلیمان جو نبی تھے، خود ان میں طاقت نہیں تھی تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت میں لانے کی؟ کہا ان میں طاقت تھی، وہ پلک جھپکنے کی مدت میں خود لا سکتے تھے. تو کہا اگر طاقت تھی تو انہوں نے جناب آصف بن برقیہ سے کیوں کہا کہ ہاں تم پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آؤ تخت بلقیس کو؟ کہا وہ چاہتے تھے کہ ان کی امت میں ان کے وصی کا سب کے سامنے تعارف ہو جائے کہ ان کا وصی کون ہوگا. کہ اسی لیے میں بھی اپنی زندگی میں بار بار اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں تاکہ میرے ماننے والوں پہ میرے وصی کا سامنا ہو جائے، تعارف ہوتا جائے. امام مختلف انداز سے تعارف کرواتے رہتے تھے. تو امام ششم کی بہت سی احادیث ہیں کہ مختلف مقامات پہ عبادت کی جاتی ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، راحت رکھتا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیکھو اگر چراغ جل رہا ہو تو سامنے چراغ رکھ کے نماز نہ پڑھو، تصویر رکھ کے مت نماز پڑھو، کوئی لکھائی ہو تو نماز مت پڑھو، توجہ بڑھتی ہے. کھلے دروازے یا کھلی کھڑکی کے سامنے نماز پڑھو، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. آنکھ جلانے کے بعد سامنے نماز، حرام نہیں ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کراہت رکھتا ہے. کیوں؟ کہا کہا کہ مولا کیوں ایسا، ثواب کیوں کم ہو جاتا ہے؟ کہا کیونکہ تم لوگ مادی لوگ ہو. کہا ایک مرتبہ توجہ ہٹ جاتی ہے، بعض کا چراغ بھڑکتا ہے تو انسان کی توجہ چراغ کی طرف چلی جاتی ہے، خدا سے ہٹ جاتی ہے، اپنے نماز سے ہٹ جاتی ہے. کہا درا کھلا دروازہ ہو کو سامنے سے گزر کر توجہ ہٹ جائے گی. کہا اچھا مولا، انشاءاللہ آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے. ابھی امام نے حدیث بیان کی تھی، چند دنوں بعد لوگوں نے اصحاب کے، امام کے اصحاب نے کہا کہا مولا آپ نے تو کہا ہے کہ ایسا مت کرو، لیکن آپ کے بیٹے صرف 14 سال کے ہیں، امام موسیٰ کاظم، وہ دروازہ کھلا تھا، سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. امام نے کہا میں نے کہا نا یہ حجت خدا ہے، جس کا تعارف کروا دیا حجت خدا ہے، تو مجھ سے سوال مت کرو، حجت سے خود پوچھو ایسا کیوں کیا ہے. کہا ایک مرتبہ سارا مجمع ابھی امام نماز پڑھ رہے ہیں انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ ابھی فوراً امام پہ اعتراض کریں گے، جیسے نماز تمام ہوئی سارا مجمع چیخنے لگا، کہا فرزند رسول آپ کے بابا نے فرمایا ہے کہ کھلے دروازے کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، توجہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، کہا تمہاری توجہ بڑھ جاتی ہے، میں جس خدا کی نماز پڑھتا ہوں میں معراج پہ ہوتا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا نا، امام نے کہا دیکھو تمہارے لیے کچھ اور چیزیں ہیں، ہماری توجہات تمہاری طرح سے نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، پیغمبر اسلام فرما گئے کہ مؤمن کی نماز مؤمن کی معراج ہے، مؤمن کی معراج ہے، معراج یہاں نہیں ہوتی، معراج وہاں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں میں پیش کے سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ حضرت نماز مؤمن کی معراج ہے، اسی لیے جب ایک مرتبہ امیر المؤمنین رکوع میں تھے اور ہاتھ میں انگشتری تھی، ایک فقیر آ کے تین مرتبہ مانگ چکا تھا ہے کوئی راہ میں، راہ خدا میں مجھے کچھ دینے والا، تو سارے صحابہ سن رہے تھے لیکن سب نماز میں تھے، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس مقام پہ امیر المؤمنین جب نماز پڑھ رہے تھے، تین مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کیا، کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے عبادت کرنے والوں سے مانگ رہا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اس مقام پہ مولا رکوع میں تھے، انگلی سے اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا کہ انگوٹھی کے لیے کہا ہے، وہ فوراً آگے بڑھا، اس نے انگوٹھی اتار لی، تو ایک مرتبہ پیغمبر آئے، کہا کیا کسی نے کوئی زکات دی ہے؟ سارے کے سارے صحابہ سمجھے کہ شاید امیر المومنین سے معاذ اللہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، سب نے بھائی ایک زبان ہو کے کہا، کہا یا رسول خدا ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی نماز پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں تھے اور انگوٹھی دے رہے تھے۔ کہا کیونکہ ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو کہا ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور مومنوں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے۔ تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ یہاں پہ آیت نازل کیوں ہوئی، اتنی مرتبہ اس نے پکارا، مولا نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ پیغمبر کہہ چکے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے اور یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو جب تک وہ یہاں پکارتا رہا مولا نے کچھ نہیں کہا، جیسے ہی وہاں پہ آواز گئی جو معراج میں تھا، اس نے فوراً انگوٹھی دے دی۔ آپ نے غور فرمایا نا، تو یہ انداز تھا امام ہفتم کا۔ آپ نے کہا کہ یاد رکھو نمائندہ الہی ایسا نہیں ہوتا جیسے تمہاری نماز ہوتی ہے۔ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا، ایک آدمی کہہ رہا تھا مولانا بہت سی چیزیں جو ہیں ہم لوگ رکھ کے بھول جاتے ہیں، جیسے نماز میں جاتے ہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے، یہ ہماری نماز کی معراج ہوتی ہے، گم شدہ چیزیں بھی نماز کے اندر ملنے لگتی ہیں۔ یہ امام کی نماز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ انسان نماز میں ہے سب جگہ ہر چیز یاد آ رہی ہے، بعض کا کوئی بول رہا تو کہاں ایسی نماز نہیں۔ امام معصوم وہ ہے جس کا مستقیماً خدا سے رابطہ ہے، جس کا مستقیماً وہ نماز اس کی معراج ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابو درداء نے کہا تھا نا جناب سیدہ سے، دروازے پہ آئے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے، کہا یہ اپنا رسول اللہ بنت رسالت، میں ابھی ابھی امیر المومنین کو علی بن ابی طالب کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور ان کی موت واقع ہونے والی تھی، وہ گر رہے تھے، ان کو بالکل حالت ایسی تھی جیسے جان کنی کی حالت ہوتی ہے، گرنے والے تھے، بس میں آ گیا۔ جناب سیدہ زیر لب خندہ کرنے لگی، مسکرانے لگی، کہا کیوں ابو دردا تم نے علی کو کس حالت میں دیکھا ہے؟ کہا کہ بی بی ان کے لب کانپ رہے تھے، چہرے کے اوپر بالکل پسینہ تھا، اور ایک مرتبہ بس گرنے والے تھے، میں بھاگا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ علی کے انتقال ہونے والا ہے۔ کہا کہیں علی نماز میں تو نہیں تھے؟ کہاں علی نماز میں تھے؟ کہا میں یہی حالت 1000 مرتبہ دیکھتی ہوں، کہا میں امیر المومنین کی یہی حالت 1000۔ کہا جب بھی بارگاہ الہی میں جاتے ہیں نا تو علی کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، جو خدا کو جانتا ہو وہ ایسے پڑھتا۔ تو کہا 1000 مرتبہ، یہ حجت خدا کی نماز ہے۔ تو حضرت امام آپ نے غور فرمایا، یہ امام ہفتم علیہ السلام ہیں، کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ بچہ ہے، امام بچہ نہیں ہوا کرتا، امام ہر حالت میں امام ہوتا ہے، بطن مادر سے امام ہوتا ہے، ولادت سے امام ہوتا ہے، خلقت سے امام ہوتا ہے، جب سے ان کی خلقت ہوئی ہے، جو اس کائنات سے پہلے ہے۔ تو حضرات یہ امام ہفتم ہیں، مختلف ادوار گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن امام ہفتم کی سب سے زندگی کا جو بہت بڑا جو ایک سنہری دور ہے نا وہ امام علیہ السلام کا لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اپنی طرف کے نمائندہ الہی کیسا ہوتا ہے، نمائندہ الہی حجت خدا کیسا ہوگا، اللہ کا ولی کیسا ہوگا، منصوص من اللہ امام کیسا ہوگا۔ دور عجیب و غریب دور تھا۔ میں صرف ایک واقعی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، میں ایک امام کی زندگی سے، کیونکہ سب سے طولانی زندان ساتویں امام نے دیکھا ہے، 14 سال زندان میں رہے ہیں نا، تو میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہاں سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجمع کی توجہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہے، میں انشاءاللہ سب چہروں کو اپنی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرات، یہ ساتویں امام علیہ السلام، یہ ہیبت و جلال امام علیہ السلام کا، عظمت ائمہ صرف امام سمجھ سکتے ہیں کہ امام کا مقام کیا ہے۔ امام ہفتم کا ایک گلی سے گزر ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بہت ہی امیر کبیر آدمی ہے جو شراب کے نشے میں تھا اور اپنی کنیزوں سے بار بار شراب کے جام کو پیتا تھا اور باہر پھینکتا تھا، کہتا تھا جاؤ جا کے باہر سے جام لے کے آؤ۔ تو ایک مرتبہ اس نے وہ جام پھینکا، کنیز سے کہا جاؤ جا کے لے کے آؤ، وہ کنیز تھوڑی تاخیر سے آئی، کہا کیا بات ہے، دیر سے کیوں آئی ہے تو؟ کہا کہ باہر ایک آدمی جس کو عبد صالح، اس کنیز نے کہا، کہا اللہ کا کوئی بڑا مقرب بندہ تھا، اس کو گزرتے دیکھا، اس نے مجھ سے سوال کیا، کہا اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام ہے، حر ہے یا عبد ہے، حر ہے یا عبد ہے، حر کہتے ہیں آزاد کو، عبد کہتے ہیں غلام کو، کہا حر ہے یا عبد ہے؟ کہا میں کنیز ہوں، وہ حر ہے، وہ آزاد ہے۔ امام نے کہا ہاں آزاد ہی معلوم ہوتا ہے، اگر عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ تو اس کنیز نے جیسے اپنے آقا کا جملہ کہا نا، تو وہ نشے میں تھا، اس نے کہا میرا تو نے سارا نشہ اتار دیا، یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ کہا کوئی عبد صالح تھا، اللہ کو بڑا مقرب بندہ تھا، چہرے پہ ہیبت و جلال تھا، نور ایسا تھا جیسے آسمان سے اترا ہو، سورج کی تمازت کم تھی، چاند کی خوبصورتی مان تھی۔ بس وہ فوراً گھر سے نکلا، ننگے پاؤں دوڑا اور کہا کہ کہاں گیا ہے؟ کہا اس طرف گیا ہوگا۔ وہ آدمی فوراً پیچھے دوڑا، کہاں دیکھا، جیسے دیکھا کہ ہو نہ ہو جو حلیہ بتایا ہے وہ ہیبت و جلال تو اسی میں ہے۔ کہا آپ نے میرے متعلق کہا، میرے متعلق کچھ کہا؟ امام نے کہا مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، جو جملہ پہلے کہا تھا وہ دہراؤں گا، اگر تو عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا، تجھے معلوم ہوتا ہے تو اللہ کی بندگی سے آزاد ہے۔ اس نے کہا مجھے کیسے خدا بندہ بنا لے گا؟ امام نے کہا آج ابھی توبہ کر، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اس کا نام تھا بشر، بشر نہیں بشر۔ تو وہ ننگے پاؤں تھا، کہا فرزند رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ مجھے ضمانت دیں نا میری توبہ قبول ہو گئی، آج کے بعد سے کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ امام نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پچھلے گناہ معاف، اب گناہ نہ کر۔ وہ ننگے پاؤں تھا، اس کا نام ہے بشر حافی، بہت بڑا پھر اس کے بعد ولی بنا، امام جیسا ولی نہیں البتہ، بہت مقرب اللہ کا بنا، لیکن پوری زندگی پھر اس نے کبھی بھی جوتے نہیں پہنے، اسی لیے اسے کہتے ہیں بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا۔ اس نے کہا کیونکہ جب میری توبہ قبول ہوئی تھی نا، جب موسیٰ بن جعفر نے مجھے ضمانت دی تھی، تو میں اس وقت ننگے پاؤں تھا، اب میں پوری زندگی کبھی جوتے نہیں پہنوں گا۔ امام نے ضمانت دی، شراب کے نشے سے اترا، ایسا نشہ اترا کہ بس پھر اللہ کی محبت کے نشے میں اور امام کی ولایت کے نشے میں مدہوش ہو گیا۔ بس پھر کہا کہ مولا باپ کی ولایت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے کبھی اپنی ولایت سے مت نکالیے گا۔ امام نے کہا تو ضمانت دے دے کہ میری ولایت کا قائل رہے گا، میں ضمانت دیتا ہوں تیری شفاعت خود سے کروں گا۔ حضرات یہ ہے ایک امام معصوم، اگر کلام ادا کرے تو جو نشے میں ہو اس کا نشہ اتر جائے۔ اور صرف دیکھیں میں جو پیش کر رہا ہوں، جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، اور یہ کاظم ایسے ہیں جو شرابی کو نشے سے اتار کے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، یہ امام ہفتم ہیں۔ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، امام کا زندان شروع ہو گیا۔ حضرات 14 برس کہنا بہت آسان ہے، میں یہاں پہ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مثبت بات سے مثبت بات لیتے ہیں، منفی بات سے منفی بات لیتے ہیں، پازیٹو سے پازیٹو لیتے ہیں، اچھی چیز دیکھیں گے کہیں گے اچھی ہے، بری چیز دیکھیں گے بری ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مثبت بات سے بھی منفی لے لیتے ہیں، اچھی بات کو دیکھیں گے کوئی نہ کوئی کیڑا نکالیں گے، کوئی برائی کریں گے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں، بہت کم البتہ، جو منفی سے بھی مثبت نکالتے ہیں۔ حکیم لقمان، قرآن کے اندر سورہ لقمان نازل ہوا ہے، پورا سورہ اللہ نے ان کے نام پہ نازل کر دیا، حکیم تھے، نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کو اتنے پسند تھے، مولا کائنات کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 1000 وصیتیں کی، اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ ان کے نام پہ پورا سورہ نازل کر دیا سورہ لقمان، اور ان وصیتوں میں سے بہت سی وصیتیں قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ منفی سے مثبت بات لیتے تھے، نیگیٹو سے پازیٹو نکالتے تھے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ کوئی برائی دیکھیں کہیں گے بری چیز ہے. وہ کہتے تھے لقمان سے پوچھا لقمان آپ نے ادب کس سے سیکھا, اتنے با ادب ہیں, اتنا اخلاق آپ کا اچھا ہے. انہوں نے کہا میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا. کہا بے ادب لوگوں سے کیسے ادب سیکھا جب ان میں ادب ہی نہیں ہے, جس میں ادب ہی نہیں اس سے کیسے ادب سیکھ لیا. کہا جب میں بے ادب لکھ دیکھتا تھا نا تو مجھے بڑی کراہت سی آتی تھی, میں کہتا تھا یہ میں نہیں کروں. جب مجھے کراہت آ رہی ہے اگر میں یہی کروں گا تو دوسروں کو مجھ سے کراہت آئے گی. تو کہا میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا. منفی سے مثبت لینا. اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لخت جگر لا تمشی علی المرہن, فخر سے زمین پہ مت چلنا, اکڑ کے مت چلنا, اسی زمین سے آئے ہو اسی میں لوٹ جاؤ گے. اونچی آواز سے چیخ چیخ کے لوگوں سے بات مت کرنا, ڈانٹ کے بات مت کرنا. ان انکر الاسواد الصوت الحمید, بے شک کہ بری آواز اللہ کو جو لگتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے, وہ بڑی اونچی آواز سے بات کرتا ہے. کتنے پیارے انداز سے ایک بچے کو سکھا رہے ہیں, اللہ کو بہت پسند آئے. تو بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا. میں نے کہا منفی سے مثبت نکالنا. حضرات میری لاکھوں روحیں قربان ہوں موسیٰ نے جعفر کی روح پہ, ان کی عظمتوں پہ, ان کے قدموں کی خاک پہ میری روح قربان ہو جائیں. کیا عظمت ہے, زندان میں ہے اور جانتے ہیں میرے اور آپ کی طرح سے نہیں ہے. وہ جانتے ہیں وہ حجت خدا ہے, وہ جانتے ہیں ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے, لیکن پھر بھی خدا سے کوئی شکوہ نہیں کرتے. پروردگارا تو نے مجھے ولی بنا کے بھیجا, امام بنا کے بھیجا, حجت بنا کے بھیجا, میرے ہم 14 کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے, میں زندان میں کیوں ہوں؟ کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. توجہ ہے لوگوں کی, شکوا نہیں کیا کہ پروردگارا میں زندان میں کیوں. جب زندان میں ہے نا تو کہتے ہیں پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں, میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور. آپ نے غور فرمایا عظمت امام کاظم علیہ السلام, شکوا نہیں کرتے کہ پروردگارا میں زندان میں کیوں ہوں. دیکھیں کتنی منفی چیز ہے. اور زندان بھی ایسا کہ بعض مقامات پہ لکھا ہے کہ اتنا اس کی یعنی تاریکی اور اس کی چھت اتنی نیچے ہوتی تھی کہ امام قیام نہیں کر پاتے تھے, نماز کا قیام سیدھے نہیں کھڑے ہو پاتے تھے. اس کی چھت اتنی جھکی ہوئی تھی زندان کی کہ امام سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے, اتنا زندان جو ہے وہ اس کی چھت نیچے تھی. لیکن اس کے باوجود بھی بار بار سجدے میں سر رکھ کے کہتے تھے پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ سوائے تیرے کوئی اور نہیں سوائے میرے کوئی اور. پروردگارا تنہائی میں تجھ سے کلام کرنے کا, سرگوشی کرنے کا, مناجات کرنے کا موقع ملا. یہ عظمت ہے امام علیہ السلام منفی چیز سے مثبت نکال. اور پورے کے پورا وہ دور ایسا دور تھا 14 برس کا دور ہے کہ جہاں پہ اختناق کا دور ہے. ہارون میں نے کہا نا وہ ہارون الرشید یا بنی عباس کا ایک بادشاہ تھا, خلیفہ تھا, بے انتہا ظلم کرتا تھا, ہر آنکھ سے امام کو اجھل رکھتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے تمہیں امام سے ہی کیوں ضد ہے, یہ تو صرف اپنی عبادت کرتے ہیں. کہا نہیں تم نہیں جانتے, اگر یہ لوگوں میں رہے گا نا تو جس طرح سے رسول خدا نے فرمایا نا کہ علی یعصوب المؤمنین, آپ نے بھیڑوں کی یہ جو چھتا ہوتا ہے نا مکھیوں کا, شہد کی مکھی ہے اس کا چھتا ہوتا ہے, اس میں ایک مکھی ہوتی ہے اسے یاسوب کہتے ہیں عربی میں, انگلش میں کہتے ہیں کوئین بی. وہ جو سارے کی ساری شہد کی مکھیاں اس کی وجہ سے جمع ہونے لگتی ہیں, شہد جمع کرتی ہیں, اسے عربی میں کہتے ہیں یاسوب, جس کی وجہ سے اس شہد کی مکھی ساری کی ساری مکھیاں اس کے قریب آ جاتی ہیں, شہد کی مکھیاں جو ہیں جمع ہو جاتی ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ علی یعصوب المؤمنین, اگر مؤمنوں کو جمع کرنا ہو نا تو علی کا نام شروع کر دو. علی یعصوب ہے, مرکز ہے, جس طرح سے خانہ کعبہ مرکز ہے عبادت کا, علی ایمان کا مرکز ہے. سارے لوگوں کے اندر کشش ہے, علی کی طرف ایسی کشش ہے کہ سب جذب ہونے لگتے ہیں علی کے اندر, سب کے سب ایک کشش ہے ایسی, سب کے سب آنے لگتے ہیں. بھائی یہاں پہ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے بار بار, میں اس کو پیش کر دوں, انشاءاللہ بات کو آگے بڑھا دوں گا. پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین سے کہا یا علی مسل کا فی امتی کا مسئلے سورۃ الاخلاص بحر المعارف میں, عدل سمدی نے اس آیت کو اس روایت پہ لکھا. فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ کی مثالی, آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے. کوئی گھبرا کے نہ سنیے گا اس روایت کو, سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. کیا یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص کی, سورہ قل ہو اللہ احد کی مثال ہے. کہا جو بھی سورہ قل ہو اللہ احد کو ایک مرتبہ, سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے ایک تہائی قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. جو دو مرتبہ پڑھے گا اسے دو تہائی قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، جو تین مرتبہ قرآن سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا نا اسے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ کہ یا علی، جو بھی آپ کی ولایت کا زبان سے اقرار کرے گا اس کا ایک تہائی ایمان مکمل ہو جائے گا، جو زبان سے اقرار کرے گا اور دل سے مانے گا اس کو دو تہائی ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اور کیالی، اور جو بھی آپ کی زبان سے اقرار کرے گا، دل سے مانے گا اور پورے جسم سے آپ کی نصرت کے لیے چل پڑے گا، وہی مستقمل الایمان ہے، اسی کا ایمان مکمل ہے۔ کا یعنی آپ کی مثال سورہ اخلاص کی مثال ہے، آپ نے غور فرمایا۔ تو یہ ہے امیر المومنین کی طرح سے، تو ہارون نے کہا، کہا کہ میں موسیٰ کاظم کو زندان میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ یہ شیعوں کی نگاہوں سے اوجھل رہیں، کیونکہ جب بھی شیعہ انہیں دیکھتے ہیں نا ان کا ایمان دگنا ہو جاتا ہے، ان کے اندر اور زیادہ انقلاب پیدا ہوتا ہے، ان کی کشش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کا ایمان دگنا ہونے لگتا ہے، ان کی رگوں کے اندر خون نہیں دوڑتا، ولایت ائمہ اہل بیت دوڑتی ہے۔ تو اسی لیے میں ائمہ کو ان کی نگاہوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں، کہ جتنا دور رکھو گے نا اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ تو ساتھ میں امام علیہ السلام کو مسلسل زندان میں رکھتا تھا، کہا کہ ان کو جب بھی شیعہ دیکھتے ہیں نا ان کا عشق و محبت بڑھنے لگتا ہے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو حضرات عاشق تھے لوگ، امام ہفتم کو دیکھنے کے عاشق تھے، ایک مرتبہ کوئی دیکھ لے۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے بہت سے لوگ جو ائمہ کو نہیں مانتے تھے، جو ان کی امامت و ولایت کے قائل نہیں تھے، لیکن اگر ایک مرتبہ کسی امام کو دیکھ لیتے تھے وہ امام کے عاشق بھی ہو جاتے تھے، پیروکار بھی بن جاتے تھے۔ صرف دیکھنے سے پیروکار بن جاتے تھے۔ اگر مجمع کی توجہ، صرف دیکھنے سے۔ اب بہت سے جوان سوال کرتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کیسے پہچانیں گے؟ نہیں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے جوان سوال کرتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کیسے پہچانیں گے۔ پیغمبر سے بھی لوگوں نے سوال کیا، کہا یا رسول خدا آپ کے کتنے وسیع ہیں؟ تو کہا 12 وسیع ہیں۔ کہا یا رسول خدا کب آئیں گے؟ کہا ایک کے بعد ایک، اور جو 12 ہیں وہ بہت طولانی غیبت میں رہے گا، اس کے بعد پھر ظہور کرے گا میرا بیٹا۔ تو کہا کہ آج ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، میں حق ہوں اور میرے مقابلے میں جو ہے باطل ہے۔ کہا یا رسول خدا آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ کہا آخری زمانے میں صرف ایک حق ہوگا اور بے انتہا سینکڑوں باطل ہوں گے۔ کہا یا رسول خدا تو پھر حق کو پہچاننا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہا نہیں، اس زمانے میں حق کو پہچاننا اور آسان ہوگا۔ کہا یا رسول خدا کیسے؟ کہا کیونکہ حق سورج کی طرح سے ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ کہا جیسے میرا بیٹا مہدی آئے گا نا سارے باطل چھٹ جائیں گے، جو دیکھے گا پہچانے گا، کہے گا یہی حق ہے۔ آپ نے غور فرمایا نا، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کبھی بھی حق کو باطل سے مت موازنہ کرنا، توازن مت کرنا۔ کہا کہ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا نا اس کا چہرہ، اس کا وجود ایک زندہ معجزہ ہوگا۔ کبھی معجزہ، کبھی قرآن کسی اور کتاب کو لکھ دیا جائے، قرآن کے سامنے رکھا جائے، کہیے میں نے قرآن کا جواب لکھ دیا معاذ اللہ استغفر اللہ، تو قرآن کا بدل ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا مجمع کی؟ وہ قرآن کا بدل نہیں، کوئی بھی کتاب لے آئیے گا نا جو قرآن کے خلاف لکھی گئی ہوگی، قرآن کو دیکھنے کے بعد خود پتہ چلے گا قرآن قرآن ہے، باطل باطل ہے۔ یہ قرآن صامت ہے، جب قرآن ناطق آئے گا، جب امام برحق آئے گا، تو اس وقت کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے، جو امام وقت کو دیکھے گا خود سے گواہی دے گا یہی امام ہے، کیونکہ ان کا وجود ایسا ہوگا کہ امام امام ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے۔ تو امام ہے، بس بھائی پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی، پیروی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، امام کی اطاعت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے امام ہفتوں کو اوجھل رکھا جاتا تھا، امام زندان میں تھے۔ بہت سے شیعہ کہتے تھے صرف ایک مرتبہ امام کی زیارت کروا دو، یہاں تک کہ زندان کے وہ جو داروغہ تھے نا ان کو پیسے دیتے تھے، کہ کسی طریقے سے جیلر کو کہتے تھے ہم پیسے دے دیں گے، ایک مرتبہ امام کی زیارت کروا دے، صرف امام کو دیکھنے کی اجازت دے دے۔ بہت سے لوگ بہت دور سے آئے، کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، داروغہ زندان جو کہے گا ہم خدمت کر دیں گے، صرف ایک مرتبہ ساتھ میں امام کی زیارت کروا دے. اس نے کہا اچھا ایسے وقت میں آنا جب میرے پہ پہرا نہ ہو، کیونکہ امام پہ بہت زیادہ پہرے ہیں، جاسوس آتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ شیعہ ملنے تو نہیں آیا. تو جب دیکھنے کے لیے آئے کہا کہ اندر تمہارے امام ہیں. جیسی وہ رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، جب اندر آئے کہا کہاں امام؟ کہا وہ سامنے امام ہے. کہا کہاں؟ کہا یہ جو سامنے. کہا یہ تو کپڑا ہے. کہا کہ نہیں، یہ جو کپڑا بچھا ہے نا، اسی کے نیچے تمہارے امام آرام کر رہے ہیں. کہا کیوں، ایسا محسوس کیوں ہو رہا ہے؟ کہا تمہارے امام کو کھانے کو نہیں دے جاتا، پورا جسم بہت لاغر ہے، امام بے انتہا کمزور ہیں. تو وہ سب کے سب رونے لگے. کہا ہم بہت دور سے آئے تھے. کہا امام اتنے نکاہت کے اندر آ گئے ہیں. کہا کہ اس کے باوجود بھی میں تمہارے امام کو نہیں مانتا، لیکن ایک بات کی گواہی دوں گا، میں نے اپنی پوری زندگی جب سے میں زندان کا داروغہ ہوں تمہارے امام کو کسی دن بغیر عبادت کے نہیں دیکھا. کہا پوری رات عبادت میں رہتے ہیں، پورا دن تسبیح کرتے رہتے ہیں. کہا ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں. کہا عابد زاہد. کہا میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے اتنا عابد و زاہد جتنا کہ یہ حجت خدا. کہا یہ جو زندان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے غور فرمایا عبادت کے اندر امام کا کوئی بدل نہیں تھا، زہد و تقویٰ کے اندر. یہاں تک کہ بہت سے لوگ آتے تھے امام سے وہیں زندان کے اندر سوال کرنے کے لیے آتے تھے، تو امام اشارے سے کہتے تھے کہ اس وقت جاسوس موجود ہے، میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن اشارے کنائے کے اندر جواب دیتے تھے. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو اشارے کنائے سے جواب دے اور ماننے والا سمجھ جائے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ آئے، ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آیا. آپ نے نام سن رکھا ہوگا بہلول دانا کا. لفظ بہلول نہیں ہے، بہلول ہے، بے بے پیش ہے. بہلول کہتے ہیں چٹکلے باز کو. نام ان کا تھا عمر ابن وہب، ہارون اور یہ خالہ ساتھ بھائی تھے، اور یہ ہارون کے وزیر تھے، لیکن عشق امامت میں انہوں نے دیوانگی کا اعلان کر دیا تھا اور وزارت چھوڑ کے، منسٹری چھوڑ کے سڑکوں پہ سونے لگ گئے تھے. دیکھیں پاگل پنے کے لیے نا کسی چیک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، پاگل پنے کی حرکتیں کرنے لگے. ایک آدمی محل چھوڑ کے سڑک پہ سونے لگے، سب لوگ کہیں گے پاگل ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا، ان کی مخبری ہو گئی تھی کہ یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماننے والے. تو ایک آدمی نے ان سے آ کے کہا جو ان کا ماننے والا تھا، کہا تمہاری مخبری ہو گئی ہے، ہارون تمہارے پاس کچھ افراد بھیجنے والا ہے. تو وہ دوڑتے ہوئے زندان آئے، امام کے پاس پہنچے. کہا مولا آپ جانتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں، کیونکہ وہاں جاسوس موجود تھے، بول نہیں سکتے تھے. دیکھیں امام اسے کہتے ہیں جو دلوں کی کیفیت کو جانتا ہو. کہا مولا آپ جانتے ہیں میں کس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. امام نے کہا جیم. امام نے کہا جیم. اور بھی لوگ موجود تھے، سب نے اپنے لیے پیغام لیا. انہوں نے جیم سے جنون سمجھا. انہوں نے کہا، امام نے کہا جیم یعنی جنون یعنی دیوانگی. فوراً اپنے کپڑے پھاڑے اور سڑک پہ جا کے بیٹھ گئے، اور ایک خاک میں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا منہ میں دے لیا. تو ہارون کے سپاہیوں نے جا کے کہا کہا کہ ہارون وہ عمر بن وہب جو بہلول ہے وہ تو دیوانہ ہو گیا. کہا کیسے پتا چلا، وہ تو محل میں تھا، کل تک وزیر تھا. کہا نہیں وہ اس کا دماغ چل گیا، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور وہ خاک میں سے روٹی اٹھا کے کھا رہا تھا، سڑک پہ سو رہا ہے. کہاں پہ تو واقع دیوانہ ہو گیا ہے. حضرت نے غور کیا، عشق امامت اتنا ہو کہ امام کو نہیں چھوڑوں گا وزارت چھوڑ دوں گا. یہ آج کے تشیع کے لیے پیغام ہے امام کے ایک عاشق کا. کہا کہ میں اپنی وزارت چھوڑ دوں گا لیکن امام کی. اب چاہتے تو تقیہ میں چلے جاتے، تقیہ کا اختیار تھا ان کو، وزارت باقی رکھتے، لیکن کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت چاہیے، ان کا عشق چاہیے. حضرات میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے اندازہ ہو کہ ایسے میں نے مثال دی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کہاں پہ سبق ہے. تو ہاں میں آپ کے لیے سبق پیش کرنا چاہتا ہوں. یہی بہلول جب ایک مرتبہ تخت ہارون پہ جا کے بیٹھ گئے، ہارون کا اپنا تخت تھا بہت بڑا خوبصورت، اور ہارون رشید تاریخ انسانیت میں سب سے بڑے بادشاہوں میں، سب سے بڑے خلفاء میں گزرا ہے. پورا نارتھ افریقہ، یہ پورا شمالی افریقہ جسے لیبیا، مصر، الجزائر، یہ پوری حکومت، پورا عراق، پورا ایران، یہ پورا فلسطین، پورا یہ عربستان، حجاز، یہ یمن وغیرہ، فلسطین تک، شام تک، ترکی تک، اور یہ آذربائیجان وغیرہ، یہ رشیا کی جو آزاد سٹ، یہ ساری اسلامی حکومت تھی. اور ایک حاکم تھا ہارون الرشید، ایک بہت بڑی حکومت تھی اس کی. تو اس کا تخت بڑا خوبصورت تھا. بہلول دانا نے کیا کیا، جا کے تخت پہ بیٹھ گئے. جیسے تخت پہ بیٹھے تو لوگوں نے اتار کے بہت برے طریقے سے مارا، بہت مارا پیٹا. جب مارا پیٹا تو رونے لگے. اتنے میں ہارون آیا تخت پہ بیٹھا، کہا کیا بات ہے، یہ بہلول رو کیوں رہا ہے؟ کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے اتار کے مارا ہے. تو بہت خوش ہوا، کہا اچھا کیا، اس کو سبق ملنا چاہیے، میرے تخت پہ آ کے بیٹھ گیا تھا. بہلول نے رونا بند نہیں کیا. کہا بہلول کب تک رو گے، گریہ بند کر دو، کب تک روتے رہو گے، بس پٹ چکے، مار کھا چکے بیٹھ کے، اب کب تک رو گے، چپ ہو جاؤ، اگر کہو کھانا منگوا دیتا ہوں. کہا میں اپنے لیے نہیں، میں تیرے لیے رو رہا ہوں. توجہ دوں گا سارے مجمع کی. کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تیرے لیے. کہا کیوں، میرے لیے کیوں رو رہا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کہا نہیں، میں اتنی سی دیر کے لیے اہل بیت کے حق کو غصب کر کے بیٹھا تھا، اتنی مار کھائی ہے. تو تو کب سے حق کو غصب کیے بیٹھا ہے؟ غور فرمایا، غور فرمایا آپ نے. کہا میں تھوڑی سی دیر کے لیے اہل بیت کے حق پہ بیٹھا تھا، میں نے اتنی مار کھائی، تو کب سے بیٹھا. آپ نے دیکھا، یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. جو خادم اہل بیت ہوں وہ ایسے ہیں، جو پروردہ اہل بیت ہوں وہ ایسے ہیں، جو ائمہ کے شاگرد ہوں، غلام ہوں، مکتب کے خادم ہوں، حضرات یہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو پہچانے. آج کوئی کبھی بھی آخری زمانے کے اندر روایت کے الفاظ ہیں، جب مومن صبح کو جائے گا با ایمان ہوگا، رات کو لوٹے گا بے ایمان ہو چکا ہوگا، پھر رات کو سوئے گا بے ایمان ہوگا، صبح اٹھے گا با ایمان ہوگا. یعنی ایمان مسلسل ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ بے ایمان رہے گا یا ہمیشہ ایماندار رہے گا، نہیں، کبھی ایماندار کبھی بے ایمان، یعنی ایمان بنتا رہے گا. محرم آئے گا تو ایمان عروج پہ ہوگا، جب اس کے بعد چلا جائے گا پھر دوبارہ گر جائے گا گراف اس کا، پھر ماہ رمضان آئے گا پھر بڑھ جائے گا، پھر دوبارہ گراف گر جائے گا. تو یہ گراف جو ہے نا وہ اکاش صرف گراف ایمان کا اوپر کی طرف جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایمان کا گراف کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. یہی حال بہت سے تاریخ کے لوگوں کا تھا، بہت سے اصحاب کا تھا ائمہ کے. بات واضح ہو رہی ہے نا لوگوں کے لیے؟ میں ہمیشہ دعا کیا کرتا ہوں اکاش کہ ہمارا ایمان کا گراف ہمیشہ اوپر جاتا رہتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. صرف دعا یہ مانگے معصوم کہتے ہیں کہ جب تمہارا ایمان کسی اچھے مقام پہ ہو وہاں موت آئے، جب گر چکا ہو وہاں موت نہ آئے. جب ایماندار ہو اس وقت موت آئے، جب ایمان گرا ہوا اس وقت موت نہ آئے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. بعض کا ایسا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ نعمتوں کا چھننا بھی اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات نعمتوں کا چھن جانا اچھا ہوتا ہے، اس سے انسان کو نعمت کی قدر ہوتی ہے. کچھ دیر کے لیے صحت چھن جائے، تھوڑا سا انسان بیمار ہو، پھر فوراً قدر ہوتی ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ میں توجہ رکھیے گا، کچھ دیر کے لیے دولت چھن جائے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت تھی، اکاش میں نے خمس نکالا ہوتا، اکاش کسی غریب کی مدد کرتی ہوتی، اکاش میں کسی اپنے عزیز کے کام آ گیا ہوتا. جب دولت چھنتی ہے نا تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے یہ نعمت تھی. جوانی نعمت ہے، چھن جاتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے کچھ نعمتوں کا چھننا اچھا ہوتا ہے تاکہ ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو جائے. کہ لیکن ایک ایسی نعمت ہے، اس کے کبھی چھننے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ چھن جائے اسی دوران موت آ جائے. کہ وہ ہے نعمت ولایت اہل بیت. اہل بیت کی ولایت ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کہیں گے نعمت ہے کیسے، کوئی دلیل ہے؟ ہاں، قرآن کی آیت ہے. جیسے رسول خدا نے امیر المؤمنین کا ہاتھ پکڑ کے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمتیں اپنی اتمام پہ پہنچا دی. تو ولایت علی آخری نعمت ہے. نعمتیں اللہ دیتا رہا، یہاں تک کہ آخری نعمت جو دی ہے اس کو ولایت اہل بیت کہا گیا ہے. تو ولایت اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے. حضرت یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں، میں اس بات پہ تمام کروں گا کہ روایت کے الفاظ ہیں، پل صراط کو جب آپ پار کرنے کے لیے چلیں گے نا تو 50 مقامات پہ روک کے سوال کیا جائے گا. 50 مقامات پہ پہلی جگہ پہ روکے، اچھا جا تو رہے ہو، یہ بتاؤ یہ کام کیا تھا، یہ کام تھا، یہ عقیدہ تھا.